بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد، آج بتاریخ 17 سن 2014 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ کے جوابات سیریز ایس ایس ایم ایس 39 لیکچر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ آج کا پہلا سوال ہے، جیسے کہ یہ سوال تقریباً ہر گروپ میں موجود ہے اور اسی لیے پہلا سوال کیا جا رہا ہے یوم عرفہ کے روزے سے متعلق۔ جیسے کہ یہ بات آج کل زیادہ پھیل چکی ہے ان چیزوں میں کہ یوم عرفہ کا روزہ ہے، یہ کس دن پر رکھا جائے گا؟ اختلاف ہندوستان میں، بالخصوص ہندو پاک میں پایا جاتا ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کیا 9 تاریخ 9 ذوالحجہ کو رکھا جائے گا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ عرفہ کا دن، جس دن عرفہ کا دن ہوگا سعودی عرب میں، اسی دن روزہ رکھا جائے گا۔ یہ ماضی قریب میں یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی، لیکن اب کثرت سے ہماری امت میں یہ اختلاف دیکھا جا رہا ہے۔ میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ کیا اس کا وجہ اختلاف کیا ہے، اور یہ چیز کہاں سے پیدا ہوئی ہے، اور صحیح اس میں منہج سر کیا ہے؟ روشن ڈالیں۔ جزاکم اللہ خیر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے، امت کو ایسے مسائل میں الجھا دیا جائے اور اس مسئلے کو جو اس کی شریعت کے اندر اہمیت نہیں، وہ اہمیت دی جائے، پھر اس کی بنیاد پر آپس میں اختلاف اور لڑائی اور جھگڑے اور ایک دوسرے کے اوپر ٹھکم لگانے کا مسئلہ ہو جائے۔ جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے، سوال یہ ہے کہ آج تک 1400 سال تک امت کا عمل کس چیز کے اوپر رہا ہے؟ کیا امت اسی طرف توجہ دیتی رہی ہے اور اسی کی کوشش کرتی رہی ہے؟ حالانکہ اگر وہ کوشش کی جاتی تو امت کے لیے اسی بعید نہیں تھی، اس لیے کہ ذوالحجہ کا چاند دکھانے کے بعد مکہ وغیرہ میں ہر جگہ پوری دنیا میں اگر حکومتیں چاہیے تھی خبر پہنچا دینا کسی وقت یہ ناممکن نہیں تھا، لیکن علماء نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی اور نہ اس سلسلے میں فقہا نے توجہ دی۔ اگر کسی کے نزدیک کوئی اختلافی مسئلہ رہا بھی ہے تو اسے اپنی کتابوں میں کہ آج تک معلوم رکھا، اسے پبلک میں اور عام لوگوں میں لا کر کے ان کے اندر خلفشار نہیں پیدا کیا گیا، اور ان کے نماز اور روزے کے بارے میں، ان کے حج اور زکات کے بارے میں انہیں مشکوک نہیں کرا دیا گیا۔ لہذا چاہیے یہی کہ یہ مسئلہ جس طریقے سے اب تک 1400 سال تک رہا ہے کہ ہر جگہ کے لوگ جہاں جس اعتبار سے روزہ رکھتے رہے ہیں، یعنی اپنے یہاں جب عرفہ، اپنے یہاں جب ذوالحجہ کا چاند دیکھتے تھے تو اس کے لحاظ سے 9ویں ذوالحجہ کو وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، 9ویں ذوالحجہ کو روزہ رکھتے۔ قطع نظر اس لیے کہ عرفہ میں حاضر لوگ کس دن ٹھہر رہے ہیں۔ دیکھیے، اول تو اسے عرفہ کا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس لیے نہیں کہ وہ عرفہ کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن حاضر لوگ عرفہ کے میدان میں ٹھہرتے ہیں۔ جس طریقے سے جمعہ کا دن، اصل میں وہ نام جمعہ نہیں، اس کو تو عروبہ یا دوسرے نام سے یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ جمعہ کے نماز مسلمان پڑھتے ہیں، اس لیے اسے جمعہ کا دن کہا جاتا ہے۔ لیکن اس ناحیت سے بھی ذرا غور کریں کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عرفہ کا روزہ جب حاجی لوگ عرفہ میں ٹھہرے اسی وقت رکھا جائے، ورنہ عرفہ کا اسے نام کیسے دیا جائے؟ یہ چیز اگر نظری طور پر کسی حد تک قابل قبول ہو بھی سکتی ہے، تو عملی طور پر اسے دنیا میں فٹ کرنا قطعاً ناممکن ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کے لیے 2 وقت رکھے ہیں۔ کچھ عبادات کو شمس کے ساتھ، سورج کے ساتھ مرتبط کیا ہے، اور کچھ عبادات کو چاند کے ساتھ مرتبط کیا ہے۔ کچھ عبادات کو جس طریقے سے سورج کے ساتھ جو عبادات ہیں، اس میں امت کا متفق ہونا یہ ناممکن ہے، یعنی یہ کوئی ضروری، یہ ناممکن سی بات ہے کہ ہاں ظہر کی نماز جہاں ایک جگہ پڑھی جا رہی ہے پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پڑھی جائے، جمعہ کی نماز جس وقت ایک جگہ پڑھی جائے پوری دنیا میں ایک ہی جگہ پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قمری مہینے سے، یعنی چاند سے مرتبط کیا ہے، اس کے اندر بھی آپس میں یہ پیدا کرنا، اتفاق پیدا کرنا یہ ناممکن سی چیز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ اصل میں وہ 9ویں ذوالحجہ کا روزہ ہے۔ اگر بفرض محال مان لیا جائے کہ ہندوستان یا پاکستان میں اگر حج ہوتا تو وہاں کسی روزہ رکھے؟ 9ویں ذوالحجہ کا روزہ تو 8ویں ذوالحجہ کا روزہ رکھے ہی نہیں۔ اور اس چیز کو جیسا کہ ہم نے کہا، واقعے کے اوپر فٹ کرنا بالکل مشکل سی چیز ہے۔ مثال کے طور پر اگر سعودیہ ہی کو ایک مرکز مان لیا جائے، جیسے کہ بعض لوگ آواز اٹھاتے ہیں، حالانکہ زیادہ آواز اس لیے اٹھتی ہے کہ ایک دنیا میں کہیں چاند دکھ جائے تو پوری دنیا میں چاند کو مانا جائے, ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر سعودیہ ہی کو لے لیا جائے تو بعض ملک سعودیہ سے ایسے ہیں جن کو جن کا فاصلہ 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے کا ہے. آج صبح ایک محترمہ نے مجھے لاس اینجلس سے ٹیلی فون کیا تو یہاں کے 8:30 بجے ہم نے کہا آپ یہاں کتنا ہے, تو کہا ہمارے یہاں منگل کا دن جو ہے وہ رات کے 6 بجے ہوئے ہیں, 10 بجے ہوئے ہیں. ذرا دیکھتے منگل کا دن رات کے 10 بجے ہوئے ہیں, تو ذرا سوچے ہیں کہ اب ان کے یہاں دوسرا دن جو بدھ کا ہوگا یہاں پر 10 بجے کی دن رات کی شام ہوگی, ہے نا. اسی طریقے سے اس کو پورا کر سکتے ہیں. اور اگر اسی چیز کو اور مشرق میں چلے جائیں, مثال کے طور پر انڈونیشیا ہے یا اس سے آگے بڑھ کر کے نیوزی لینڈ ہے, جہاں سے سعودیہ کے 10 گھنٹے 11 گھنٹے اور 12 گھنٹے کا فاصلہ, 11 گھنٹے کا فاصلہ. آپ یہ مانتے ہیں کہ عرفہ کا اصل وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عرفہ کا اصل وقت شروع ہوتا ہے عرفہ میں قیام کا. اگر عرفہ میں قیام سے لوگ اس کو منسلک کر رہے ہیں تو ہمیں بھی بجٹ منسلک نہیں کر رہے ہیں. عرفہ سے قیام سے منسلک کر رہے ہیں تو اصل وقت قیام کا کب ہے؟ گھر کے بعد ہے, گھر کے بعد ہے. اس وقت انڈونیشیا میں لوگ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے, کیسے روزہ رکھیں گے؟ نیوزی لینڈ میں اس دن کیا ہے تو دوسرے دن آدھی رات کے بعد ہو رہا ہوگا, ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیسے روزہ رکھنا ممکن ہے؟ تو اس کو
انڈیا میں 2 گھنٹے پہلے,
انڈیا میں 2 گھنٹے پہلے, پاکستان میں انڈیا میں 2.5 گھنٹے پہلے, 2 گھنٹے بنگلہ دیش میں 3 گھنٹے پہلے. تو اس کو ایسے فٹ کرنا یہ واقعے کے اوپر یہ ناممکن سی چیز ہے. اس لیے چاہیے یہ کہ جس طریقے سے امت اب تک اس کے اوپر عمل کرتی رہی, امت کے علماء میں کبھی اختلاف نہیں ہوا ہے. جو جس کے اوپر تھا اپنا نظریہ طور پیش کر دیا اور اس کے بعد اس چیز کے اوپر وہ قائم رہے. اقوام یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس, روزہ اس دن رکھا جائے گا جس دن جہاں کے مسلمان ہیں سارے لوگ وہاں پر روزہ رکھیں, اور افطار اس دن کیا جائے گا جہاں پر سارے لوگ افطار اس دن افطار کیا جائے گا. اس لیے امت کو اسی کے اوپر چھوڑ دیا جائے, اسی کے اندر امت کا اتفاق اور اسی کے لیے سہولت ہے. آج دیکھیے ہمارے یہاں جو پیدا کی جا رہی ہے, آیا اس سے امت میں اتفاق ہے یا کہ اختلاف پڑ رہا ہے؟ کل آپ سوچیں, آیا امت کا اختلاف بڑھا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے؟ بلکہ ایک ہی جماعت کے لوگ, ایک ہی شہر کے لوگ آپس میں مختلف ہو رہے ہیں, تو امت کو اسی حالت کے اوپر چھوڑ دیا جائے. آج ہمارا نیا نوجوان جو یہاں سے وہاں سے فارغ ہو کر کے آ رہا ہے اور صرف الفاظ کے اوپر وہ اپنا زوم رکھتا ہے اور اپنے طور پر جو حدیث مفہوم سمجھتا ہے اسی کے اوپر متکبر ہو جاتا ہے اور اپنے سے پہلے علماء اور بڑے علماء کی باتوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا, یہ بہت بڑی ضلالت اور گمراہی ہے. ہم مانتے ہیں کہ شیخ ابن باز اور علامہ البانی رحمہ اللہ یہ دونوں اس بات کے قائل تھے کہ اگر دنیا میں کہیں ایک جگہ چارج دکھ جائے تو وہ دوسری جگہ کے لیے ہوگا, لیکن شیخ ابن باز یہ کہا کرتے تھے, بلکہ ان کا جو لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے اس کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ جہاں کے لوگ ہیں وہیں کے لوگ عام طور پر جس دن عید مناتے ہیں اسی دن عید منانا چاہیے. بلکہ علامہ البانی نے کہا کہ عید اور روزے کا مسئلہ ایسا ہے اس میں کسی کو منفرد ہونے کا حق حاصل نہیں ہے, منفرد ہونے کا حق حاصل نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر تمہاری یہ رائے ہے کہ عید اسی دن منایا جائے جس دن سعودیہ میں چاند ہوتا ہے, لیکن تمہارے شہر تمہارے ملک کے لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں, تو تمہیں اکیلے عید منانے 2-4 آدمیوں کو لے کر کے اکیلے عید منانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفطر یوم یفطر الناس, روزہ اس دن افطار کیا جائے گا, عید اسی پر ہی جائے گی جس دن سارے لوگ افطار منائے, اور تم ان سے ایک دن پہلے منا رہے ہو, اس بات کا اختلاف تم پیدا کر رہے ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جس راستے پر امت, جس طریقے پر امت پت رکھ رہی ہے, امت کا اجماع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت اجماع ولایت کے اوپر اجماع نہیں کر سکتی ہے, اسی کو امت کا رہا جائے اور اس قسم کے مسائل چھوڑ کر کے ان میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے.
اس میں وجہ اختلاف کیا چیز ہے؟
وجہ اختلاف اصل میں یہ ہے,
عرفہ
ہی کے دل لے کر کے تو لوگ چل ہی رہے ہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ آیا دنیا میں ایک جگہ کہیں چاند دکھ جائے تو پوری دنیا کے لیے وہ چاند مقبول ہوگا یا کسی خاص علاقے کے لیے ہوگا؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہیں ایک جگہ بھی چاند دکھ جائے تو پوری دنیا کے لوگ جہاں تک خبر پہنچ جائے وہاں تک کے لوگ اس پہ پابند ہوں گے, لیکن جمہور یہ کہتے ہیں کہ نہیں, سارے لوگ اس کے پابند نہیں ہوں گے. اس لیے کہ یہ عقلی طور پر بھی علمی طور پر بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ چاند کے مسئلے کے اندر فرق ہے. یعنی کہیں چاند دکھائی دیتا اور کہیں چاند دکھائی نہیں دیتا, کہیں چاند ایک رات تو ہوتا ہے اور کہیں چاند دو رات تو ہوتا ہے. اور اسی بنیاد پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ سومو لرؤیتہ ہی وقت رو لرؤیتہ ہی, چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو, چاند دیکھ کر کے افطار کرو. یہ اصل میں مجھے اختلاف ہے.
جو لوگ ساری دنیا کو ایک ہی چاند پر لانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کیا دلیل ہے سنت سے؟
ان کی دلیل صرف یہی ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, اور یہ دلیل ہے کہ سومو لرؤیتہ ہی, اور ایک آدمی کی رویت تمام لوگوں کے لیے معتبر ہے. حکومت کا ہر ہر کو چاند دیکھے, مثال کرو کسی شہر کے اندر دو آدمی چاند دیکھ لے, پورے شہر والے اس کے مکلف ہیں. جب پورے شہر والے ہیں تو دو شہر والے مکلف ہوں گے, پوری دنیا کے لوگ مکلف ہوں گے. یہ ہے دلیل, اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے.
اس کے جو مخالف ہیں اور وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟
وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ سومو لرؤیتہ ہی, چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو, لیکن جس علاقے میں چاند نکلا ہی نہیں ابھی, مثال کے طور پر سعودی عرب میں آج چاند نکلا ہے, تو ناممکن ہے کہ ہندوستان میں آج چاند دکھائی دے. اس لیے کہ پہلے دن کی چاند کی مدت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے وہ 50-49 منٹ کے قریب, اتنے زیادہ نہیں ہوتی. بسا اوقات پہلے دن کا چاند آپ دیکھتے ہیں کہ کم ظاہر ہوتا ہے, سعودی عرب میں 5 منٹ میں ظاہر ہوتا ہے, اس میں 5 منٹ ہوا اور اس سے پہلے وہ ظاہر نہیں, جو لوگ اس سے مشرق میں ان کے لیے ظاہر نہیں ہوگا. یہ چیز ہے اصل میں.
گروپ نمبر 8 کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ السلام علیکم شیخ, میرے دوست کا نام غوث بھی ہے, کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے؟
یہ نام بدعتی ہے, صرف غوث ہوتا ایک الگ مسئلہ ہے, بلکہ صرف غوث نام رکھنا بھی اس وقت کی ہمارے یہاں ایک رواج ہی نہیں بلکہ ایک لوگوں کا عام ذہن بنا ہوا ہے کہ غوث کس کا نام ہے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا لقب ہے, اس لیے اسے بدل دینا چاہیے اور یہی بہتر ہے اگر بدلنا ممکن ہو تو.
اگلا سوال ہے ساتھی, سوال کرتے ہیں کہ فاسق امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
بھائی فاسق امام کے پیچھے اہل سنت
والے ساتھی اور بھی سوال کرتے ہیں, بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟
اہل سنت و جماعت کے
فاسق اور بدعتی
اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں, عقیدے کتابوں میں یہ چیز لکھی ہے کہ ہم فاسق امام جو ہے اس کے ساتھ ہم جہاد بھی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز بھی ہم پڑھنے کے قائل ہیں, یعنی نہ جہاد کو ہم ترک کریں گے نہ نماز کو ترک کریں گے. اسی طریقے سے بدعتی اگر اس کی بدعت جو ہے شرک اکبر تک نہیں پہنچی ہوئی, اس کی بدعت شرک اکبر تک نہیں پہنچی ہے, یعنی اسے ہم مسلمان مانتے ہیں, البتہ ہم اسے ناقص الایمان مانتے ہیں, ناقص الاسلام مانتے ہیں, تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایسے لوگوں کو امام نہیں بنانا چاہیے, امام ایسے ہی لوگوں کو بنایا جائے جو زیادہ قابل اعتماد عمل کے لحاظ سے اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے ہوں. لیکن اگر ایسا شخص امام بنا ہوا ہے تو اس سے کہہ کر کے کہ ہاں بھائی یہ تو فاسق ہے, یا یہ کہہ کر کے ہاں بھائی یہ تو بدعتی ہے, ہم جماعت کو نہیں چھوڑیں گے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا مسلمان کے لیے ٹائی اور سوٹ پہننا جائز ہے؟ کیا یہ کسی خاص مذہب کا لباس ہے یا عام لباس ہے؟
یہ دیکھیے, مذہب کا لباس تو نہیں, یہ ایک خاص قوم کا لباس تھا, لیکن آج وہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, کسی ایک خاص قوم کا لباس نہیں رہ گیا ہے. تو یہ اگر یہ ہے کہ مستحسن نہیں ہے لیکن اسے حرام نہیں کہا جا سکتا, بشرطے کہ اس میں شریعت کی پابندی کی جائے, یعنی تھوڑا سا اس قدر چست نہ رہے کہ جسم کے اوپر بالکل چستا رہے, اتنا لمبا نہ رہے کہ اس کے ٹکلے وغیرہ ڈھکے ہوئے ہوں, ڈھکے ہوئے ہوں. تو اگر شریعت کی یہ پابندی پائی جا رہی ہے تو جائز ہوگا, البتہ مستحسن نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ دعا استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟
نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث جو صحیح بخاری شریف میں شبادی بن عوض کی ہے, اس کے اندر دعا استخارہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ انسان دو رکعت نفل نماز پڑھے, پھر اس کے بعد دعا کرے, پھر اس کے بعد دعا استخارہ آپ نے سکھائی, اللہم انی استغفرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, وہ دعا انسان پڑھے. اب یہ ہے کہ آیا وہ سلام سے پہلے پڑھے گا یا سلام پھیرنے کے بعد. حدیث کے الفاظ میں دونوں کا امکان ہے, اس لیے علماء کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کر لیا تو صحیح ہے. یعنی سلام پھیرنے سے تشہد سے فارغ ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے یا سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھے, دونوں طریقے پائے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کیا 15 سال کے بچے کو جنات کا اثر ہو سکتا ہے؟
جنات کا اثر جو ہے 17 سال یا 15 سال کے بچے, اس سے چھوٹے بڑے سارے کو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ جنات اور شیطان ہمارے دشمن ہیں, جس پر ان کا زور چلے گا وہ مرد ہے یا عورت ہے, بچہ ہے, جوان ہے, اسے تنگ کریں گے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کیا عمرہ کرنے کے بعد واپس لوٹتے ہوئے طواف الوداع کرنا ضروری ہے؟
دیکھیے اس سلسلے میں جو حدیث مروی ہے ابھی اچھا مرکا صحیح مقدمہ وغیرہ میں, وہ حدیث ضعیف ہے, وہ حدیث ضعیف ہے. صحیح حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صرف حج کے متعلق وارد ہے کہ حج جو کرے وہ بغیر طواف سے طواف کے واپس نہ ہو, جسے طواف جزا کہتے ہیں. البتہ وہ حدیث ضعیف ہے اور بعض علماء نے قیاس کر کے حج کے اوپر قیاس کر کے جیسے سید ابن باز وغیرہ ہیں وہ مستحسن بھی کرتے ہیں کہ بہتر ہے کر لے, لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو حج کا اس کے اوپر دم لازم نہیں ہوگا.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کسی یہودی یا ہندو اگر ہمیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے نہیں, کیونکہ وہ اکثر کاروبار انٹرسٹ کا کرتے ہیں؟
بھائی دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی دعوت قبول کی اور معلوم تھا کہ وہ قرآن مجید کی روح سے معلوم ہے کہ وہ لوگ جھوٹ کھایا کرتے تھے, تو دیکھیے ان کی دعوت قبول کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے. البتہ اشکال یہاں رہے گا کہ ان کی دعوت کو قبول کرنا اچھا اور بہتر ہے کہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں اصل چیز یہ ہے کہ اگر ان کی دعوت قبول کرنے میں کوئی مصلحت ہے, مصلحت ہے, دینی مصلحت ہے, معاشرتی مصلحت ہے, تو قبول کیا جائے, ورنہ نہ قبول کرنا ہی بہتر ہے. کیوں؟ ان کی دعوتوں کو قبول کرنا اور ان کے ساتھ برابر اٹھنا بیٹھنا, اس سے انسان کا دل ان کی طرف مائل ہوگا اور ان کے اندر جو کفر اور شرک اور فسق پایا جا رہا ہے اس کی اہمیت انسان کے نزدیک سے گھٹے گی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کیا 4 رکعت سنت ایک ساتھ پڑھنے کی کوئی دلیل ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 رکعت ہی پڑھا کرتے ہیں؟
بھائی دیکھیے اس سلسلے میں حدیثیں جو وارد ہیں عصر کی سنت سے متعلق اور ظہر کی سنت سے متعلق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار قبل الظہر لا فصل بینہن و بعد لا تسلیم بینہن, اللہ مالبانی نے اس پر اچھی بحث کی ہے, نہ حدیث کو صحیح قرار دیا ہے صحیحہ کے اندر, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعات جن میں سلام سے کر کے فصل نہ کیا جائے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ارے خیال سے صحیح سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعات پڑھتے تھے, 2 رکعات پر بیٹھ کر کے تشہد وغیرہ پڑھتے تھے اور بعد میں بغیر سلام دے کے اٹھ جایا کرتے تھے. تو افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ 2-2 رکعات کر کے پڑھی جائے. البتہ ظہر کے پہلے کی سنت کبھی کبھار 4 رکعات سے پڑھنی جائے اور عصر کے پہلے کی جو سنتیں غیر موقع ہے اسے بھی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جا سکتی ہیں. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی 10 سال سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک غریب سے کسی غریب آدمی سے 25,000 روپے میں ایک بچہ لیا ہے, خریدا ہے, تو کیا اس کو اپنا نام دے سکتا ہے؟
ان کے بھائی نے 3 بڑے گناہ کیے ہیں. پہلا گناہ تو یہ ہے کسی آزاد کو خریدا نہیں جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری شریف میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم 3 آدمیوں کے خلاف ہم خود کھڑے ہوں گے لڑائی کرنے کے لیے, یعنی مدعی کو دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے, خود اللہ تعالیٰ مدعی کی طرف سے کرے گا. ان میں پہلا شخص ہے جس نے کسی آزاد کو بیچا اور اس کی قیمت کھا گیا, تو جس کا بیٹا تھا جس کی بیٹی ہے اس کا نہ بیچنا جائز ہے اور نہ اس کو کسی کو خریدنا جائز ہے, ایک چیز. دوسری چیز, انہوں نے یہ جو غلطی کی ہے اب اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں اور یہ چیز شریعت کے اندر جانتے ہیں قطعاً ناجائز اور حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. ذرا سوچیں جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیتا ہے. بعض روایت میں ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہے. اور تیسری بڑی غلطی جو انہوں نے یہ کی عقیدے کے طور پر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن کے شکار ہوئے ہیں. اللہ تبارک یعنی اللہ نے مجھے جب بیٹا نہیں دیا تب ہمیں بیٹا نہیں دے گا لہٰذا ہم تو ناؤمید کیوں ہوئے, کیوں ناؤمید ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سال کے بعد, کتنے سال, 80 سال کے بعد, یہی لجنا دائمہ حیات کے بعد علماء کے ایک شیخ تھے عرف یا اس علاقے کے, اللہ تعالیٰ نے ان کو 65-70 سال کے بعد ایک اولاد دی. لوگ تعجب سے پوچھنے لگے گئے کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. تو انسان یہ ناؤمید کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے بخاری شریف وغیرہ میں ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. اگر میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کروں گا, اور اگر برا گمان رکھا تو اس کے ساتھ برا کا معاملہ. تو یہ بندہ جو اس نے 10 سال اگر اسے اولاد نہیں ہوئی ہے, اب جو ہے ناجائز طور پر کسی انسان کسی دوسرے کے بچے کو لا کر کے, اس لیے بعد بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی. میراث کی ظاہر بات میراث کا حقدار نہیں ہے. دوسرے وہ اس کی بیوی کو اس سے پردہ کرنا چاہیے, اس سے پردہ نہیں کرے گا. جب اس کا بیٹا بن جائے گا تو اس کے جو ہے دوسرے رشتے دار بھانج کے بھتیجے ان کا اس سے پردہ کرے, بڑی خرابیاں پیدا ہوگی. اور اس کا اتنا بڑا نقصان اس وقت دنیا میں سامنے آ رہا ہے. کتنے ایسے لوگ جنہوں نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور بوڑھے ہونے کے بعد پھر انہیں قتل کر دیا. تو تیسری بڑی غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوئے زن بدزنی کے شکار ہوئے. جی
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہندوستان میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ادا ہوتی ہے عورتیں اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہیں, اور جب ادا ختم ہو جاتی ہے تو نکالتی ہیں, تو اس کی کیا سمجھ آتی ہے؟
کوئی
غلط ہے کہ سعودی عرب میں نہیں ہے. سعودی عرب میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب دو آدمی نماز پڑھتے ہوتے ہیں تو ایک امام جو دونوں میں جو امام ہوتا ہے اس کو یا تو آگے کر دیتے ہیں یا آگے کر دیتے ہیں اور اس کو آواز دیتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟
دیکھیے
یعنی بولنے کا مقصد ہے کہ مقتدی کو پیچھے کھینچنا چاہیے جبکہ امام کو آگے کر دیتے ہیں.
اس میں جو ہے دیکھیے جگہ اور مصلحت کو پیچھے نظر اصل یہ ہے کہ بعد مقتدی امام کا ایک مقام ہے, مقتدی پیچھے آئے ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسی جگہ کھڑا ہوا ہے تو اس میں امام مصلحت آگے اسی کے آگے جانے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے.
یورپ میں بندہ سے ساری سوال کرتا ہے کہ ایک غیر مسلم کے والد کا انتقال ہو گیا, اس میں ثواب کے لیے جسے وہ فن کہتے ہیں 4 مساجد میں ایک ایک پنکھا بھیجا ہے, کیا مسجد میں ان پنکھوں کو لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟
جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ اس کا کوئی ثواب ان کارکنوں کو ملنے والا نہیں
ہے. سنت سے کہاں سے اس کو دلیل مل جا سکتی ہے؟
سنت سے دلیل یہ ہے کہ اس کی منع کوئی دلیل نہیں. اصل چیز یہ ہے سنت سے دلیل یہ ہے کہ اس کی منع کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ خانہ کعبہ کے کافی لوگوں نے اپنے ہی پیسے سے چھٹی تھی. جی
گروپ نمبر 9 سے آگے ساری سوال کرتے ہیں, انہوں نے پوسٹ بھیجا اور لکھتے ہیں کہ مسعود رتن فرید سے میری التجا ہے کہ میں ایک ویڈیو بھیج رہا ہوں جو حضرت بایزید بستامی کے بارے میں ہے, کیا حقیقت ہے؟
اس کی حقیقت یہ ہے کہ خالص صوفیوں کا لوگوں کو گمراہ بھٹکانے کے لیے جائے ایک ذریعہ ہے, اور بایزید بستامی کا یہ عمل اگر صحیح سمجھ سے ثابت ہو جائے پھر بھی غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کافروں یا غیر کافروں کا لباس پہن کر کے ان کے معبد میں نہیں گئے, ٹھیک نہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو اس لیے منع فرمایا کہ انہوں نے گروا اور اس قسم کا لباس پہن رکھا لیے کسی غیر قوم کا شعار تھا. تو کسی ایسی مجلس میں صرف یہ ہے کہ دعوت کے لیے حاضر ہونا اور ان کی شکل و صورت اور شباہت بنانا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے, کہ ان کا عمل غلط تھا. اور اگر خود آپ اس قصے کو سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف بناوٹی قصہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس قسم کی باتیں جو اچانک کسی پر سوالات ہوا کرتے ہیں وہ اس طریقے سے بناوٹی نہیں ہوتے کہ ہاں ایک کون ہے اس کا دوسرا کوئی نہیں, دو کون اس کا تیسرا کوئی نہیں, یہاں تک 20-25 تک گناتے چلے جائیں, یہ خالی سے بناوٹی قصہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بایزید بستامی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بالکل بڑی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں اللہ کے وجود کی 30 سے زائد دلیلیں دی ہیں, برائے کرم اس کتاب کا نام بتائیں.
دیکھیے مجھے اس کتاب کا وقتی طور پر نام یاد نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ یہ تین کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں ہو سکتا ہے، اور زیادہ غالب گمان ہے کہ یا بلائع الفوائد میں، یا اس میں بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے لکھی ہے باطل فرقوں کے اجتماع اسلامیہ اور ایسی چیزیں لکھی ہیں، ان کتابوں میں تینوں سے کسی میں ہو سکتا ہے.
اور ایک ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹر اظہار صاحب نے جو ہے اس میں جماعت اہل حدیث کے تعلق سے خلاف کہا، تو شیخ سے اس کا جواب چاہتے ہیں.
دیکھیے ڈاکٹر اظہار کوئی آزمان سے نازل ہونے شخص نہیں ہے، ان کے اندر بڑی خرابیاں اور بڑی کوتاہیاں ہیں، ان میں بعض عقیدے اور بعض ان کے اعمال سے متعلق قرآن کی تفسیر سے متعلق ہیں. انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس میں انہوں نے حد سے تجاوز سے کام لیا ہے. تمام اہل حدیث کو بعض اگر نوجوانوں سے اگر اس قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اہل حدیث کے کبار علماء جو ہیں وہ اس سے بری ہیں، وہ اس کے نہیں ہے کہ ہاں اس خالص ایک فرقہ بنے ہیں، ان کے اندر بڑی وسعت پائی جاتی ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ کبار علماء کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو ان کے اندر جو ہے بڑی وسعت ہے، وہ صرف کسی ایک تقلیدی فرقے کی دعوت نہیں دیتے ہیں.
اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں مجھے پتا ہے کہ بدعت منانا غلط ہے، لیکن کیا سمٹس تقسیم کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری کمپنی کا کچھ اصول ہے؟
بھائی دس ڈے منانا کیا، یہی تو ہے کوئی اس موقع پر کچھ مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کر دی جائیں آپ اس میں شریک ہوئے، تو اگر آپ مجبور نہیں ہیں صرف ایک رسم پورا کرنا ہے تو آپ یہ کام نہ کریں، لیکن اگر مسئلہ مجبوری کے حد تک چلا آئے کہ ہاں آپ کو نوکری خطرے میں ہو جائے گی اور یہ ہے کہ الگ مسئلہ ہے، آپ تقسیم کر دیں، ہے کہ نہیں؟
شرمندگی اگر بات آ جائے،
شرمندگی یہ کوئی دلیل نہیں. انسان کو دین کے بات پر عمل کرنے میں انسان کو عزت محسوس کرنی چاہیے. ان لوگوں کا ذل منگوالے بنا یا عزو منا دیں. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ مجھے میرے انڈیا کے اکاؤنٹ سے یعنی ہر ماہ کچھ انٹرسٹ ملتا ہے، تو کیا میں اس پیسے سے اپنے جو گھر کا ٹیکس ہے اور یہ سارے ٹیکس وغیرہ میں ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. آپ اس کو اسی جگہ صرف کیجیے جہاں علماء اسے صرف کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور ٹیکس وغیرہ جو ہے یہ آپ اپنے جائز پیسے سے،
کیا حکومت کی کسی ناجائز جگہ پر دے سکتے ہیں؟
اصل میں دیکھیے اب اس کے لیے جو ہے ہر آدمی کو، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا، یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ ہر آدمی کے سوچنے اور وہ اندازہ لگانے کے معیار الگ الگ ہوا کرتا ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یقیناً علماء وہاں کے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہمارے اوپر یہ جو چپ لگایا ہے یہ ناجائز ہے، یہ ہمارے اوپر ظلم ہے، تو پھر اس میں دیا جا سکتا ہے. لیکن ہر آدمی اپنے طور پر نہیں رہے کہ ہمارے پر ظلم کر رہی بھائی، ہمارے پر ہر آدمی اپنے طور پر فیصلہ نہ کرے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ وہاں کے علماء کی گروپ اور کمیٹی، ایک عالم بھی نہیں، کسی مدرسے کے امام مدرس سے یا مسجد کے امام سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہاں بھائی یہ تو ظلم ہے نہیں؟ سمجھدار علماء جو ہوتے ہیں ان سے فتویٰ پوچھیے کہ ہاں بھائی اس کیا ہے، یہ حقیقت ظلم ہے کہ نہیں؟ اگر وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ظلم ہے تو صرف اس میں آپ کر سکتی ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی عورت کسی نامحرم سے کسی دینی مسئلہ پوچھنے کے لیے کوئی کسی طریقے سے بات یا ٹیلی فون پر بات کر سکتی
ہے؟ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہاں ضرورت عورت غیر محرم سے بات کر سکتی ہے. ازواج مطہرات ہے، ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد لوگوں کو درس دیا کرتی تھی، مسائل بتایا کرتی تھی. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی نے لکھا ہے قربانی کرنے کی دعا بتائیں. میری ساتھی سے گزارش ہے کہ ویب سائٹ کا نام لکھ لیں www.islami.com، اس پر آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ساری دعا مل جائے گی اور بہت ساری چیزیں ان شاء اللہ ملے گی. اگلا سوال ہے، ساتھی لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن میں بہت جگہ نماز کے ساتھ زکات کا ذکر پڑھا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ زکات کس پر فرض ہے؟ میری پیمنٹ 1200 ریال ہے جو گھر گزارا کرنے کے لیے کافی ہے، وہ بھی مشکل سے گزرتا ہے، اور نہ میری کوئی پراپرٹی ہے، کیا میرے اوپر زکات فرض ہے؟
بھائی زکات فرض ہونے کے لیے علماء نے کچھ شرائط رکھی ہیں. ایک پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسان مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہو. جسے کیا ہے؟ مالک نصاب ہو، یعنی اس کا جو خرچہ ہے سال بھر کا، اس خرچے کے بعد اتنا مال بچ جا رہا ہے کی اس کے اوپر زکات ہوتی ہے، یعنی جیسے 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال اس کی اپنی ملکیت تامہ میں ہو، یعنی اس کے اوپر جو تصرف کرنا چاہے تو تصرف کر سکتا ہے. جی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مال یہ دیا ہے تو آپ کے اوپر زکات بھی فرض نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی لکھتے ہیں کہ شیخ صاحب آپ نے ایک درس میں مصنع کا معنی کیا ہے اور آپ نے ایک حدیث بیان کی تھی جس میں آپ نے کہا تھا جانور کی عمر ایک سال ہونی چاہیے لیکن حدیث میں دو دانت کی شرط ہے سب سے
متعلق. دیکھیے برائے مہربانی اس گروپ کو آپ لوگ اعتراضات یا اس قسم کی چیزوں میں نہ کریں. ایک چیز اس وقت ہم نے بتا دی تھی کہ حدیث میں مصنع کا لفظ آیا ہے اور مصنع کی تفسیر میں اہل علم کا اختلاف ہو گیا ہے. البتہ ہمارے عمومی طور پر علماء اہل حدیث اور علماء کے قول کے مطابق عام طور پر ہی اسے دو دانت والا ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ دو دانت والا ہونا چاہیے. تو مصنع حدیث میں یہ نہیں آئے کہ ہاں وہ دانت والا ہو. حدیث میں کیا ہے؟ لا تذبحوا الا مصنع. تو مصنع ہی کرو. اور مصنع کس کو کہتے ہیں؟ آیا مصنع سن پہ ہے یعنی سال بھر کا ہو یا مصنع سن یعنی دانت کے ہے؟ جی
اگلا سوال ہے, سوال کیا تھا کسی نے آپ سے جس میں یہ پوچھا تھا کہ عورت میں بال کاٹ سکتی ہے, آپ نے کہا تھا کہ کاٹ سکتی ہے لیکن حدیث میں ہے کہ بال عورت بال نہیں کاٹ سکتی, حدیث سے ثابت ہے اور اس سے میری اور سب سے مسلمانوں کی رہنمائی ہوئی. جزاک اللہ. حدیث بخاری میں
ہے. حدیث کہاں ہے بخاری میں؟ مجھے تو حدیث بخاری میں یاد نہیں ہے کہ میں نے پڑھا ہوں, اور نہ مجھے یاد ہے کسی عالم نے بخاری سے کوئی حدیث ایسی نقل کی ہے کہ ہاں بال عورت اپنے بالوں کو نہیں کاٹ سکتی ہے. کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. کہیں مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لانا تھے واشما مستشما اور حالقہ پر. حالقہ وہاں پر ایک تفسیر کے مطابق وہ عورت ہے جو اپنے شوہر وغیرہ کے غم میں اپنے بالوں کو نوچتی اور اپنے بالوں کو چھلا دیتی ہے, ہے کہ نہیں؟ بال کاٹنے کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو علماء کے نزدیک مختلف تھی ہے ہی نہیں, بشرطے کی وہ بال جو کاٹا جا رہا ہے وہ اس کی اس سے زینت کے اندر فرق نہیں پڑتا ہے. زینت میں تیسری چیز اس کے اس کا دوسری چیز اس کا بال مردوں کے بال کے مطابق نہ ہو جائے. تیسری چیز اس کا مقصد یہ جو فاسق اور فاجر عورتیں ہیں ان کی مشابہت نہیں ہے, ان کی مشابہت نہ ہو چاہے وہ فاسق فاجر ہو یا کافر ہوں, ٹھیک ہے؟ ورنہ بال کاٹنے کی تو میں نے سنتا کہیں پر ممانعت آئی ہوئی. خود ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن مسلم میں تو یقین ہے کہ بخاری میں شاید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بالوں کو کاٹتی تھی. تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اصل کیا ہے, بال کاٹنا جائز ہے, بال کاٹنا جائز ہے لیکن چونکہ زینت ہے اس لیے عورت کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بالوں کو کاٹنا نہیں چاہیے. مجھے تو نہیں یاد کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہو, اگر میرے بھائی کو معلوم ہے تو بتا دیں بھائی کہاں پر ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا مسجد صرف نماز اور عبادت کے لیے ہی ہے؟
دیکھیے مسجد ہر اس کام کے لیے استعمال ہو سکتی ہے جو مسلمانوں کے مصالح اور مصلحت اس میں ہو. دینی دروس بھی ہو سکتے ہیں, اس میں دینی میٹنگ بھی بلائی جا سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے متعلق اس میں ابھارتے, حتیٰ کہ آپ لوگوں نے بخاری شریف میں وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ عید کے موقع پر مسجد کے صحن میں وقتی طور پر وہ جو حبشی تھے انہوں نے اپنے جو مثلا معمولی سے اپنے جو کھیل ہوتا ہے جو نیزے سے کھیلتے ہیں انہوں نے بھی دکھلائی ہوں. تو مسجد صرف نماز کے لیے ہی نہیں ہے, تو ہر وہ کام جو امت مسلمہ کی مصلحت اس کے اندر پائی جا رہی ہے اور بشرطے کہ وہ کام جائز ہے اس کے لیے مسجد کا استعمال ہو سکتا ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ مشت زنی کے بارے میں بتائیں, کیا یہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ؟
دیکھیے مشت زنی یہ تحدید کرنا کبیرہ اور صغیرہ تو ذرا سے ایک مشکل کام ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. وہ لوگ جو اپنے سمگا کی حفاظت کرتے ہیں البتہ اپنی بیوی اور اپنی لونڈی پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے. گویا اپنی شہوت کا ان دونوں چیزوں کے علاوہ استعمال کرنا وہ شریعت کی نظر میں کیا ہے, وہ ممنوع ہے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس سلسلے میں صحیح طور پر ثابت نہیں ہے, صحابہ کرام کے اقوال اس سلسلے میں مختلف رہے ہیں. تو یہ چیز منع تو ہے, البتہ اس سے کبیرہ گناہ میں شمار کرنا, اس لیے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس کے کرنے والے پر جہنم کا, اللہ کے غضب کا, اللہ کی ناراضگی کا, لعنت کا کی دھمکی دی گئی. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے نہیں؟
نماز جنازہ بالکل پڑھ سکتی ہے، صحیح مسلم شریف میں ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ سعد بن ابی وقاص جن کا انتقال حقیق میں ہوا تھا ان سے جنازے کے ہم عظیم لاؤ تاکہ ان کے اوپر ازواج مطہرات بھی نماز پڑھ سکیں. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ رواج مسیار کسے کہتے ہیں اور اسلام میں کون سی احکام رواج کے تعلق سے حرام ہے اور کون سے احکام حلال ہو جائے گی؟
کئی رواج مسیار یہاں پر جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسی عورت سے جو اس کے شہر میں ہے یا شہر سے دور ہے اس شرط پر شادی کرتا ہے کہ تمہیں ہم نان و نفقہ اور مبیت یعنی رات گزارنے میں اپنی پہلی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں ہے؟ تم اس کے اوپر راضی ہو جاؤ. تو اگر وہ راضی ہو جائے اور دوسرے تمام شرائط پائے جا رہے ہیں تو وہ چیز جائز ہے. البتہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کے اندر بہت سی خرابیاں اور گڑبڑیاں لوگوں کو پیدا کرتی ہیں اس لیے بہت سے علماء اسے ناجائز اور حرام بھی کہتے ہیں. البتہ جہاں تک جائز نکاح کا تعلق ہے، جائز نکاح ایک ہے بھائی، جائز نکاح ایک ہے کہ آدمی برضا و رغبت کسی لڑکی کے ولی سے پیغام بھیجے اور گواہوں کے سامنے میں مہر متعین ہو اور دونوں کا نکاح ہو جائے. البتہ حرام نکاح کے ظاہر بات بہت سی صورتیں پائی جاتی ہیں. نکاح متاع ہے وہ بھی حرام ہے، نکاح شغار ہے وہ بھی حرام ہے، نکاح اقدان ہے وہ بھی حرام ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے بہت سی صورتیں ہیں جو نکاح کی حرام ہیں. جی
اور ایک ساتھی سوال کرتے ہیں کہ مسلمان ختنہ کیوں کرواتے ہیں؟ جواب دیں،
اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فطرت قرار دیا ہے، عشر من الفطر، اس کے اندر آپ نے ختنے کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ نہیں ہے؟ فطری طور پر. اب پھر کوئی کہے کیوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے فائدے بھی رکھے ہیں، طبی فائدے بھی رکھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چمڑا جب ملا رہتا ہے تو اس میں جراثیم جمع ہوتے ہیں اور بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں مرد کے لیے بھی اور ساری فضاحت عورت کے لیے بھی. اور میں قریب ہی میں ہندوستان کے ایک لیڈیز ڈاکٹر کی تشریح اور اس کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میرے اپنے تجربے کے مطابق مسلمان عورتوں کو رحم کا کینسر بہت کم ہوتا ہے ہندو عورتوں کے مقابلے میں. تو اس کی وجہ اس نے یہی بتائی تھی کیونکہ مسلمان ختنہ کرتے ہیں اور غیر مسلم ختنہ نہیں کرتے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ مجھے کسی نے ایک حدیث بتائی ہے آپ نے جس میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے ان کی عمر کے بارے میں پوچھا، جبریل نے جواب دیا کہ صحیح صحیح تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن میں ساتھ میں آسمان پر ایک تارہ چمکتے ہوئے دیکھتا ہوں، وہ تارہ سات ہزار سال سے،
ستر ہزار
یعنی سات ہزار ہے، سات ہزار سال سے میں ایک بار چمکتا ہے جسے میں ستر ہزار بار دیکھ رہا ہوں.
نہیں ہمارے خیال غلطی ہوگی، وہ ستر ہزار ہے،
سات ہزار ہے میرے خیال، برابر ستر ستر ہزار.
بالکل جھوٹ کی بات ہے، بالکل غلط ہے، اس کا ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے. چالیس صوفیوں کی کتاب ہے جو ہندوؤں کے آواگمن ہے نا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ سے موجود ہیں، اور بلکہ وحیۃ الوجود کا جو ہے جو دعویٰ دیتے ہیں، قطعاً غلط بات اور شرکی اور کفریہ ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود پڑھا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ کیا اس کا اسلام باقی ہے یا نہیں؟
بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں وہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ اتنے ضعیف سخت ضعیف حدیث شاید موضوع کے قریب ہے، شمائل تلمیزی کے اندر موجود ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ شمائل تلمیزی میں موجود ہے. تو اگر ایسا شخص حدیث بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ اس کی نادانی اور جہالت ہے اسے بتایا جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ حقیقت نہیں ہے. ایسے انسان کو ہم گمراہ ہے نا بھٹکا ہوا کہیں گے، صحیح راستے سے دور کہیں گے، البتہ ہے ہم بال اس کے اوپر کافر ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگاتے.
اگلا سوال اور آخری سوال ساتھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا مسلمان مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ چاندی کی انگوٹھی پہنے یا چاندی کی چین کو اپنے گلے میں لٹکائے؟
دیکھیے جہاں تک چاندی کی انگوٹھی پہننے کا تعلق ہے اس کے جواز میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. اہل علم کا اختلاف یہ ہے کہ اگر وہ مستحب ہے یا وہ جائز ہے. اصل یہ ہے کہ اگر وہ بغرب حاجت پہن رہا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغرب حاجت پہنا ہے تو یہ تو سنت ہوگی، اور بغیر بغرب حاجت نہیں پہنتا، صرف زینت کے لیے پہنتا ہے، تو تو یہ چیز جواب کے دائرے میں آئے گی, لیکن اگر سے بہتر نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے, جواب کے درجے میں آئے گی. البتہ جہاں تک چین کا تعلق ہے تو اس سے متعلق تو جمہور کبیر بلکہ اجماع کی حد تک چند ایک ایسے فقہائے شافعیہ کی طرح لوگ گئے ہیں جو اس کے جواب کے قائل ہیں, ورنہ اس کی حرمت کے بھی قائل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زینت ہے اور وہ عورتوں کی زینت ہے, اس میں عورتوں کے ساتھ مساوات ہے. تو انگوٹھی میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شادی کا وہ زنجیر کا پہنا جائے نہیں.
جزاکم اللہ خیر. جزا یہ تھی ایس ایم ایس سیریز 39 جو پارٹ اے بی اور سی میں پیش کی گئی. امید کہ خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی سنانے کا موقع عنایت فرمائیں گے. ہمارے گروپ میں آنے ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرما لیں 0502627622. مزید تفصیلات اور مزید مقالات کے لیے ہماری ویب سائٹ کا مشاہدہ کیجیے www.islamidawa.com. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.